میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا دیدار کیا۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
اس سب جو آپ کے مقام دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جو کرب کے علاقے کو مقام موتا کہلاتا ہے۔
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے، الشہید عبداللہ بن رواحہ، اور یہ سن 8 ہجری میں جن کا وصال ہوا، یہ ان کے مزار شریف کے پاس یہ تختی موجود ہے۔ دل بڑا خوش ہے، بڑی کیفیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یوں تو ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے، اور یقیناً پیار ہونا چاہیے صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، مگر کچھ صحابہ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک دلی لگاؤ سا ہو جاتا ہے، زندگی کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے قدموں میں حاضری دی جائے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار اس لیے ہے کہ وہ عاشق اکبر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، آپ کی عدالت دل کو موہ لیتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور حیا جب پڑھتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شجاعت، آپ کا علم، آقا سے محبت، یہ تمام چیزیں آپ پر قربان ہونے کو ذہن دیتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ اصحاب صفہ کی جب یاد آتی ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں، جب احد شریف جاتے ہیں تو سید الشہداء کی محبت موجے مارتی ہے۔ اس وقت جہاں موجود ہیں یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، یہ پیارے آقا کے نعت خواں تھے، شاعر رسول ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ان کے مزار کا دیدار بھی آپ کو کرائیں گے، ہم نے بھی حاضری دینی ہے، مگر ہم پہلے یہاں آئے، یہ تختی آپ نے دیکھی ہے، اور اب ایک اور بڑی خوبصورت یہاں پر ایک بڑی تختی لگی ہوئی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اور اس میں جو لکھا ہے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا پورا شجرہ لکھا ہے، بن ثعلبہ، بن الحارث، بن الخزرج الانصاری، الخزرجی، اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابا محمد تھی، اور وہ کاتب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اسلام کی سربلندی کے لیے شعر لکھا کرتے۔ کفار جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں شعر لکھتے، یہ اس کا جواب دیا کرتے۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ جب اسلام آپ نے قبول کیا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینہ منورہ بھی ہجرت کی، اور عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول تھے، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے اشعار کہا کرتے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت عقبہ میں اور بیعت ثانیہ میں، اور یہ نقبہ تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نقیب مقرر کیے جاتے تھے۔ اور عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ جہاد بالسیف اور باللسان، یعنی وہ تلوار سے بھی جہاد کرتے، زبان سے بھی جہاد کرتے، نیکی کی دعوت دینے کا بڑا شوق تھا، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر، احد، خندق کے معرکے میں ساتھ شامل رہے، بیعت رضوان کے وقت بھی یہ موجود تھے، اور پھر غزوہ موتا میں یہ تیسرے کمانڈر کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ اور یہاں پر بڑے پیارے ان کے اشعار بھی لکھے ہیں جو انہوں نے بڑے عشق رسول کے عالم میں کہے، وہ اشعار بھی یہاں موجود ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ نیکی کی دعوت دینے میں اور جہاد میں، ان دونوں کاموں میں بڑی مطلب ان کو محبت حاصل تھی۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ 3000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، اور یہاں 2,00,000 لکھا ہے، 2,00,000 کفار کا لشکر تھا، اور یہاں پر جو قوم تھی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ لڑیں یا نہ لڑیں، اتنا بڑا کوئی تقابل نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ قوم کس بات سے ڈرتے ہو، ہمارا مقصود تو شہادت ہے، ہمارا مقصود کوئی کس جو ہے وہ کہتا ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ شہادت ہمارا مطلوب ہے، اور ہم آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے لڑیں، اگر جیت گئے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہمیں فتح مل گئی تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ شہادت ہمیں ملنی ہے۔ اور پھر انہوں نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک کی جب ناکا کو رسی سے کھینچ رہے تھے عمرے کے موقع پر, تو بڑے خوبصورت انہوں نے اشعار کہے, وہ اشعار بھی یہاں موجود ہیں. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب موتا میں آپ تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں جب علم دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نفس نے, آپ کے ذہن نے یہ کہا اب آپ کو کہ اب آگے کیسے بڑھیں, اتنا بڑا لشکر ہے, دو کمانڈرز جو ہیں وہ شہید ہو چکے, یہ تھرڈ تھے, لیکن انہوں نے کیا خوبصورت اشعار کہے کہ اے میرے نفس مجھے تزلزل میں مبتلا نہ کر, بلکہ آگے بڑھ کر ان لوگوں سے جہاد کرنا ہے, اور اب زندہ رہنے کی اور اپنی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے, اب کچھ ہی لمحات کے بعد جنت انتظار کر رہی ہے, اور خوف کس بات کا ہے, میں ہوں ہی کیا, ایک چھوٹے سے قطرہ تھا, اور اب موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس طرح کا مفہوم یہ اشعار میں ملتا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آٹھویں سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا, اب وقت ہوا ہے آپ کے قدموں میں چلتے ہیں اور آپ کی سیرت کے بارے میں مزید سنتے ہیں. اس وقت ہم صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں موجود ہیں. جنگ موتا کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں, کیونکہ انہیں علم دیا گیا تھا, تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے دیا جائے, اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا جائے. یہ وہ بہادر صحابی جو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان انصار صحابہ میں تھے کہ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنی عدم موجودگی میں آپ کو اہل مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا. آپ دور جہلیت میں اہل عرب کے چوٹی کے شعرا میں شمار ہوتا تھا آپ کا, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی شاعری دین اسلام کے لیے وقف ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے شعر بہت پسند تھے اور آپ کئی مرتبہ ان کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے. شاعر تو بہت گزرے نبی پاک کی ثنا کرنے والے, مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ ہیں جو میرے آقا کے سامنے شاعری فرماتے, مدحا سرائی کرتے, اور میرے آقا کو ان کے اشعار اتنے پسند تھے کہ وہ اس کو دہرایا کرتے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آپ ایک بہترین مبلغ بھی تھے. یہاں نعت خواں اسلامی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ یہ نعت خواں صحابی بھی, بہترین مبلغ بھی, اور جہاد کے وقت جہاد کرنے والے سپہ سالار مجاہد بھی, یعنی کسی معاملے میں پیچھے نہ رہنے والے. آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے میں بہت سارے جلیل القدر صحابی جو بعد میں صحابی بنے ایمان لائے. حضرت سیدنا ابو درتا رضی اللہ عنہ بھی آپ ہی کی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں اسی کوششوں کے نتیجے میں آپ ایمان لائے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جنگ موتا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, عین ممکن ہے کہ میں آپ سے دوبارہ نہ مل سکوں, مجھے نصیحت فرمائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عبداللہ, تم ایسی سرزمین پر جا رہے ہو جہاں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے بہت کم ہیں. جس قدر سجدے ممکن ہو سکیں اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا, کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے اور تمہیں ہمیشہ اس کی مدد کی ضرورت ہوگی. اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں, تو ان خیالات کی وجہ سے شیطان کی جانب سے دین اور عبادت سے دور کرنے کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دینا. اور اگر تمہیں اپنے 10 گناہ یاد ہوں تو عبادت کر کے اور توبہ کی مدد سے انہیں 9 کرنے کی کوشش کرنا, اپنے اعمال کو مزید برا کرنے کے بجائے اس موقع پر اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا. بہرحال میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے آج قدموں میں ہم موجود ہیں, راہ خدا میں جنہوں نے شہادت اختیار کی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اشعار بھی کہے, آئیے اب آپ کو آپ کے مواجہ شریف کی طرف لیے چلتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے مواجہ شریف یعنی آپ کے چہرہ اقدس کے پاس آئیں گے. انشاءاللہ ہم کچھ اشعار جو انہوں نے لکھے وہ بھی پڑھیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اس نعت خواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, کچھ اشعار نعت شریف کے بھی پڑھیں گے, صلاۃ والسلام بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو اشعار کہے وہ اشعار سنتے ہیں.
روح الفداء لمن اخلاقه شهدت بانه خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البريه ضوء الشمس و وثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرك الذي نصر.
ترجمہ سن لیجیے، میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سارے بندوں پر عام ہیں جیسے آفتاب و مہتاب کی روشنی ساری مخلوق کو عام ہے. میں نے غور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھلائی دیکھ لی جسے میں پہچانتا ہوں، اور خدا جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے مجھ سے خیانت نہیں کی. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو شخص بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا اسے قسمت نے ذلیل و رسوا کر دیا. ایک اور شعر میں کہتے ہیں، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھلائی دی اسے قائم رکھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے جیسے ان کی مدد ہوئی. سبحان اللہ، گویا نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ، نعت سننا یقیناً میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک بھی ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ چند اشعار ہم نعت شریف کے پڑھتے ہیں، کیا معلوم ان کی بارگاہ میں ہماری اشعار مقبول ہو جائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں، مقام موتا یہ کرک شہر ہے، اور یہاں پر جس خوبصورت عظیم الشان ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی تھے. آپ کے بارے میں آج سنیں گے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی سیرت کے بارے میں سنیں گے. توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. یہ مناظر بھی آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملیں گے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، چند خوش نصیب صحابہ وہ گزرے ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص مشابہت حاصل تھی. امام حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد درجہ مشابہت ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب بھی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے یہ مشابہ تھے. اب ان کی زندگی کے چند بڑے ہی خوبصورت اور جس کو آپ کہیں کہ درخشاں جو باب ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. ان کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال تھے. قریش میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی اور لوگ اس کا شکار ہو گئے، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے. ان دنوں بنو ہاشم میں میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس سب سے زیادہ خوشحال تھے. میرے آقا علیہ السلام یقیناً غریبوں کی مدد کرنے والے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ جو پریشان حال ہوتے اس کی مدد فرماتے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، چچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں، بچے کافی ہیں، تو وہ پریشان ہیں، قحط سالی ہے، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، فقر و افلاس حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، اور ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ایک بیٹا آپ اپنے ذمے لے لیں تاکہ ان کا کچھ بوجھ بانٹا جائے. اب یہاں ہمیں کیا مدنی پھول مل رہا ہے؟ ہمارے بعض رشتے دار بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہم مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے کام آئے، مشکل میں مدد کرے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹیں. دیکھیں ذرا اپنے رشتے داروں کی طرف، دیکھیں اپنے پڑوسیوں کی طرف، دیکھیں اپنے ان دوستوں کی طرف کہ ان میں سے کوئی پریشان تو نہیں. ہر بندہ اپنی پریشانی آپ کو آ کر بتائے گا نہیں، شرم بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے، بعض اوقات زبان نہیں اٹھتی. یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جا کر ان کی مدد کرنی پڑے گی. تھوڑا سا توجہ کر لیجئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور سے میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ ذرا اپنے غریب قریب والوں کو دیکھ لیجیے اور ان کی اگر ہو سکے تو ضرور مدد کیجیے. بہرحال حضرت عباس نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجویز سنی تو بڑے خوش ہوئے اور کہا چلیں کہ بڑا نیک کام ہے، مل کر چلتے ہیں. اب دونوں ساتھ گئے. ابو طالب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دے تاکہ ہم آپ کا کچھ بوجھ بانٹ لیتے ہیں. تو اب ہوا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے لیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لے لیا. بچپن ہی سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے آقا کی پرورش میں آ گئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چلے گئے. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اسماء بنت قیس جب پہلے ہی مرحلے میں بادشاہ حبش کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، آپ اس قافلے میں تشریف لے گئے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں بڑی تکلیفیں تھیں مکہ پاک میں، بڑی اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو انہیں حبش بھیجا گیا. اب وہاں جب یہ گئے تو کئی لوگ افسردہ ہو گئے. بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یہ حبش پہنچے. جب اس حبشہ میں نیک دل بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے. جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک تکلیف کا لگاتار مرحلہ ان کے ساتھ رہا. بہرحال یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں تکلیف دینے والا کوئی نہیں تھا. اب جب قریش جو کفار مکہ تھے وہ کیسے دیکھتے کہ ایک قافلہ ہم سے جان چھڑا کر نجاشی بادشاہ کے پاس چلا گیا ہے اور سکون سے رہ رہا ہے. انہوں نے ایک پلان کیا کہ وہاں کسی وقت کو بھیجا جائے اور کسی طرح نجاشی بادشاہ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ لوگ ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کا معاذ اللہ ذہن خراب ہو گیا ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے والدین، ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں. بڑی زبردست پلاننگ کر کے ایک وقت بنا کر کفار مکہ نے کن کو بھیجا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں بڑے امن و سکون سے رہ رہے تھے تو اب وہاں پر قریش کے لوگوں نے دو نہایت چوکس چالاک نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے. ان میں سے ایک عمر بن عاص تھا اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا. حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے قیمتی تحائف بھی جمع کیے اور قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے مل لینا اور انہیں طرح طرح کے تحفے دے دینا. جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ جو تھی، جو اس کے وزراء تھے، سب ممبروں کو انہیں تحفے دیے اور کہا دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیں. ان کے باپ دادا، ان کے گھر والے بھی انہیں یاد کرتے ہیں. اور دیکھو بادشاہ کو اس بات پر راضی کرنا کہ بادشاہ ان سے ان کے دین کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، ہم زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں. بہرحال اب قیمتی تحائف بھی مل چکے تھے. صبح دربار میں یہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں، ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، امید ہے آپ ہماری درخواست قبول کریں گے. عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شر پسند عناصر، معاذ اللہ، ان کے بارے میں یہ کہا انہوں نے، آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. یاد رہے نجاشی مسلمان اس وقت تک نہیں تھا. بہرحال اب اس نے نہ آپ کے دین کو قبول کیا ہے، ہمارے دین سے بھی منحرف ہو گئے ہیں، ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ، چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں، ان سب کا مطالبہ ہے، عذرائے کرم آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے. اور ان کی اب یہ ساری باتیں جب نجاشی نے بڑے اطمینان سے سنی تو وزرا کی طرف دیکھا، ان کی رائے طلب کی. وزرا نے کہا بادشاہ سلامتی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ ہیں، انہیں واپس دے دیں. بادشاہ نے کہا کہ بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہ کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا. اگر صورتحال واقعی ایسی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو اس قوم کو واپس کر دوں گا، اور اگر ایسی نہ ہوئی تو میں ان کو اس وقت تک یہاں رہنے دوں گا جب تک وہ رہنا چاہتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی نے ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا اور اب ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے اور ہماری طرف سے کون نمائندہ مقرر کیا جائے جو کفار مکہ تھے ان کے سوالات کا جواب دے سکے اور بادشاہ کو بھی مطمئن کر سکے. تو اب سب کے باہم مشورے سے طے یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ سے بات کریں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، ہم نجاشی کے پاس پہنچے، وہاں بہت سارے علماء جبہ اور دستار پہنے اور بادشاہ کے دائیں بائیں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے، ایک بڑا منظر. اب قریش کے دونوں نمائندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی موجود ہیں. جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو، اپنے لوگوں کو ترک کر دیا ہے، نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا ہے اور دیگر اقوام کے دین کو بھی تسلیم نہیں کیا. حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ تاریخی بیان کیا نجاشی کے دربار میں جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں، ہماری قوم اور ہم جاہل تھے، بت پرست، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا، ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دانی ہم جانتے ہیں. اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کس بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا. ہم نے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا اور جسے حرام قرار دیا ہم نے اسے حرام سمجھا. اے بادشاہ، ہماری اطاعت شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیت ناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کے دلدل میں پھنس جائیں. جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف آ گئے ہیں. یہاں آ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو آپ کے رسول دیتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا ہاں. بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے سناؤ وہ کیا کلام ہے. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی.
کنز الایمان، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھووکا پھوٹا، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا.
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جب یہ ابتدائی آیت انتہائی سوز و گداز کے ساتھ پڑھی تو نجاشی پر ان آیات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگا. اور اس کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب نجاشی بادشاہ رو رہا ہے اور سارے درباری حیران ہیں کہ یہ تو معاملہ سارا پلٹ گیا۔ کفار قریش نے جن نمائندوں کو بھیجا تھا وہ بھی حیران و پریشان۔ اب بادشاہ نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا تھا، اسی روشنی کی مانند ہے جو ایک تاخچے سے پھوٹ رہی ہے۔ بہرحال اب بادشاہ نے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً ہے تو میں تمہارے سپرد نہیں کروں گا جب تک یہاں چاہیں میرے ملک میں آزاد رہیں، یہاں کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں، ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ بہرحال دوسرے دن پھر دربار لگا، ان دونوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ ایک سوال اور ہے، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے ہم وہی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا بتائیے کیا بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف القا کیا گیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم بالکل عیسیٰ وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بڑے حیران و ششدر رہ گئے، پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کھجرانے لگے۔ نجاشی کو ان کی خفت اور پشیمانی کو بھانپ لیا نجاشی نے اور کہا، سن لو یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مسلمان بالکل سچے ہیں اور آج سے یہ میرے قابل قدر مہمان ہیں۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو، جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی، اللہ کی قسم تم مجھے سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف مڑا اور کہا، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، درباریوں سے کہا ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہم بڑے سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ بہرحال یہ وقت گزر گیا اور آپ نے 10 سال حبشہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے اور پھر سن 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اب ذرا سوچیں 10 سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے مبارک ملاقات کا موقع ہے، کیا خوشی ہوگی کہ ہم پھر اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، مگر ایک عاشق اپنے نبی سے ملے، ایک غلام اپنے آقا سے ملے اسے تو خوشی ہو، مگر یہاں ایک اور عجیب معاملہ تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بڑے خوش تھے اور وہی دن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام خیبر فتح کر کے خیبر سے واپس آ رہے تھے اور یہاں یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا۔ تو میرے آقا نے جب حضرت جعفر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمانے لگے، آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے واپس آنے کی۔ سبحان اللہ، یہ پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا۔ اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر مسلمان بھی بڑے خوش، بالخصوص جو مساکین فقرا صحابی تھے وہ تو بڑے خوش تھے، کیونکہ آپ مسکینوں کا خیال رکھتے، ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے، حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے کہ ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب بڑے فیاض، بڑے مددگار تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اور اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے۔ اب 7 ہجری کو پہنچے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، سن 7 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے ہیں، کچھ ہی عرصہ ہوا، 1 سال کمپلیٹ ہوا ہوگا یا شاید اس سے بھی کم وقت ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر فرمایا۔ آج ہم اسی سرزمین پر موجود ہیں، یقیناً یہ ملک اب شام میں نہیں، اسے اردن کہا جاتا ہے، اور مقام موتا پر ہم موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر مقرر فرمایا اس نے یہیں جنگ کی، ہم نے آپ کو مقام موتا بھی دکھایا، اور یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا کہ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو اب جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کر دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ اب یہاں بڑی سوچا جائے کہ ایسی اسٹریٹجی تھی، جنگی حکمت عملی بھی تھی اور شاید ایک اشارہ بھی تھا، یہ تینوں صحابہ نے شہید ہونا تھا, کیونکہ میرے آقا نے آگے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہے اپنا امیر بنا لے. تو یہ تینوں سپہ سالار جو تھے یہ شہید ہوئے. حضرت زید بن حارثہ, کیونکہ یہ کمپیریٹیولی یہ تقابل کے لحاظ سے بڑی عجیب و غریب جنگ تھی, 3000 صحابہ اور سامنے 100,000 رومیوں کا لشکر اور 100,000 یہاں کے رہنے والے کفار ان کی مدد کے لیے تیار, گویا 200,000 200,000 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ شروع ہوتے ہی شہید ہو گئے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ لشکر کا جو پرچم تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا, لڑتے گئے, کسی ظالم نے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید کر دیا, آپ نے اس پرچم اسلام کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا, بایاں ہاتھ بھی شہید کر دیا, آپ نے سینے سے پرچم لگایا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے اور آپ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہیں, آپ کو پھر کیا لقب ملا, آپ کو آپ کی اطلاع کس نے آپ کے گھر تک پہنچائی, وہ آپ کو بتائیں گے. سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں موجود ہیں, آئیے اب ان کے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بالکل مواجہ شریف پہ ہم موجود ہیں, آپ کے چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہیں. یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے, اس عظیم صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ہیں, ہم ان کے دربار میں ہیں. جب آپ کی باری آئی اس لشکر کو لے کر آگے چلنے کی, جب آپ نے اسلام کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھاما, اس لشکر کا پرچم تھاما, تو آپ کی زبان پر بڑے ہی خوبصورت اشعار تھے جس کا ترجمہ یہ ہے, واہ واہ جنت اور اس کا قرب, صاف ستھرا اور ٹھنڈا مشروب, رومیوں کے لیے عذاب آ چکا ہے, یہ کافر حسب و نسب کے اعتبار سے دور از شرافت, مجھ پہ فرض ہے کہ جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلوں. بہرحال آپ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے چیرتے چلے جا رہے تھے, یہاں تک کہ ایک شکی کے وار سے آپ کا دایاں بازو شہید ہوا, لشکر اسلام کا جھنڈا فوراً بائیں ہاتھ میں تھام لیا, تھوڑی دیر کے بعد آپ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا. لیکن تھوڑی ہی دیر میں دشمن نے ایک اور کاری ضرب آپ کو لگائی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے اس وقت, مگر غیب کی خبر دینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا جنگ موتا کا منظر لائیو نظر آ رہا تھا. میرے آقا کا یہ معجزہ ہے, یہ علم غیب کی وہ خبر دی میرے آقا نے صحابہ اکرام کو کہ زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے, جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے, تو وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ آپ کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے, بچوں کو کپڑے پہنا دیے ہیں نئے اور کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں. مگر جب میرے آقا تشریف لائے تو چہرہ انور غم زدہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر سنائی انہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. یقیناً گھر والوں کے آنسو بہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جعفر طیار جنت میں دو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اسی لیے آپ کو طیار بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا, گویا ڈے ون سے جب سے یہ ایمان لائے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انہوں نے کفار کے ظلم و ستم سہے, ملک سے ہجرت کی, اپنے وطن سے دور رہے اور پھر واپس آ کر اس مقام پر جنگ موتا میں آئے اور شہید ہو گئے, دونوں بازو کٹ گئے. کیسی زندگی تھی, کیا قربانی ہے ان کی زندگی میں, اتنی تکلیف, یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی غور کریں, آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں, ہم گناہوں کی طرف جانا پسند کر لیتے ہیں, مگر اللہ کی رضا والے کام میں ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ذرا غور کریں, ہمیں ایمان کتنا آسانی سے ملا ہے, ہمارے ماں باپ مسلمان, ہم مسلمان ہو گئے, ہمارے گھر میں مسلمانوں والا نام ہمارا رکھ دیا گیا, کسی نے ایمان لانے پر ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی, کسی نے ہمیں مارا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن چھوڑا, اپنی جانیں قربان کی. اب سوچئے, کیا سنتوں کی خدمت کے لیے اب ہمارا وقت بھی ہم نہیں دیں گے, کیا دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم اپنا مال بھی قربان نہیں کریں گے, کیا ہم اپنی آل اولاد کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلانے کے لیے ان کی تربیت بھی نہیں کریں گے, فقط دنیا, فقط مال, فقط دنیاوی اسباب کے اضافے ہی کی کوشش کریں گے؟ یاد رکھیں, ہمیں ان صحابہ سے ان اہل بیت سے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے، بلکہ ہماری تو تمنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، پیارے آقا کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہم میدان محشر میں ملاقات کریں اور جنت میں ان کے پیچھے پیچھے جائیں۔ لیکن اگر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے قیامت کے دن ایک سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر بار کو لے کر دوسرے وطن چلا گیا، تکلیفیں اٹھائیں، پھر آخر میں اپنے دونوں بازو کٹا دیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے آسائشوں میں رہ کر، آسانیوں میں رہ کر اپنے دین کی کیا خدمت کی؟ کوئی ایسا کام کیا ہم نے کہ ہم ان صحابہ کو منہ دکھا سکیں، ان قربانی دینے والوں کا سامنا کر سکیں؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان وہ ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ملاوٹ کا کام کرنے والا مسلمان نکلتا ہے، رشوت کا کاروبار کرنے والا مسلمان نکلتا ہے، جب کسی منشیات کے کام کرنے والے کا نام گرفتاری میں آتا ہے تو اس میں بھی مسلمان کا نام آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری برائیاں مسلمانوں میں، مگر مسلمان میں برائی ہو کیوں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج بدکاری کے اڈے چلاتے ہیں مسلمان، شراب کا کاروبار کرتے ہیں مسلمان، معاذ اللہ ڈکیتی، چوری، بھتہ خوری کا کام کرتا ہے مسلمان۔ یہ تو ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آج میں وجہ بن رہا ہوں اپنے دین کی بدنامی کا۔ ایک دن ہمیں پیارے آقا کا سامنا کرنا ہے، ایک دن ہمیں صحابہ اکرام علی رضوان کا دیدار کرنا ہے۔ اس دن کی تیاری کیجیے، کر لیجیے توبہ، آج قربانی کا ذہن بنائیے۔ بلکہ یہ ذہن بنا لیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے، نیکی کی دعوت دے کر، وقت پڑا تو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وقت پڑا تو اپنا مال قربان کرنا پڑا، اپنا وقت قربان کرنا پڑا، میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں میں، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اے کاش ہمیں بھی ایسا جذبہ مل جائے، ایسی قوت مل جائے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، بڑا پیارا شعر ہے، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت، شفیع امت۔ ایک اور جگہ امیر علیہ سنت بڑی پیاری تمنا کرتے ہیں، تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جانے جانا، نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید مناظر لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا کا وقت ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم، ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، جو نیکیاں زندگی میں ٹوٹی پھوٹی کی ہیں، ان سب کا ثواب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خصوصاً بالخصوص شہداء موتا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم، بالخصوص جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم، اس دربار پر ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. ہماری ساری مشکلیں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما. ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیری راہ میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب فرما. اے کاش ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں عطا فرما. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مالک کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمارے امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اے اللہ، جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہماری مشکلیں ہیں، اے رب کریم، اس مبارک دربار پر حاضر ہیں. اے رب کریم، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ، سب کی مشکلیں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما. اور اے اللہ، جو تمنائیں دل میں ہیں تو سب جانتا ہے، اپنے کرم سے سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ، ہمارے اردن میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر ایک تمنا ہے دل کی کہ ہم تو کہا ہی کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں. شاعر لکھتا ہے نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے.
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو
آپ نے کہی تھی کہ وہاں بدھ کی رات کو یہاں کے رہنے والے اور پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ آوازیں آتی ہیں گھوڑوں کی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے. ہم مزارات سے فارغ ہو گئے ہیں، اس کی بات تھوڑی سی بھوک بھی لگ رہی ہے، تو پہلے کچھ ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے. اگر آپ نے بھی کچھ کھانا پینا ہے تو کچھ کھا لیجیے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس مقام پر ہم گئے تو کیا ہمیں کوئی آواز آئی یا نہیں. ممکن ہے آئے، ممکن ہی آواز نہ آئے، لیکن اگلے سلسلے میں ضرور دیکھیے گا مقام مصطفیٰ رات کے وقت.
اللہ والوں سے